نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. مفتی محمد جمیل اتاری مدنی مدظہ اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف بلا تاخیر، اور پہلی کال پہلا سوال شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے نے مجھے پیسے دیے کاروبار کے لیے، اور اس پیسے میں کاروبار چل رہا تھا تاکہ وہ پیسے پھنس گئے. وہ مجھے ابھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے اکثر پیسہ انہوں نے وصول کیا ہے کئی طریقے سے، فرض کرو 40 لاکھ روپے دیے، اس میں سے انہوں نے تقریباً 27 لاکھ روپے وصول کیے، 13 لاکھ روپے باقی رہا ہے. تو اس 13 لاکھ پر وہ ابھی مجھ سے 40 لاکھ مزید مانگ رہا ہے. تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ کاروبار کا نہیں کہتا ہے کہ اسی وقت پیسے کی ویلو تھی تو وہ ڈالر تو اتنے اماؤنٹ کا تھا اور یہ سونا اتنے اماؤنٹ کا تھا، اور ابھی یہ ہے تو مجھے اتنا اضافہ ہو.
ٹھیک ہے جی، جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سائل محترم کا جو سوال ہے کہ کسی سے انہوں نے 40 لاکھ روپے کاروبار میں لگانے کے لیے لیے تھے،
جی
اب یہ آیا وہ لین دین کا معاہدہ وہ شرعی ضابطوں کے مطابق کتنا پورا اترتا تھا، یا ان ضابطوں کے خلاف ورزی اس میں کی گئی تھی؟ تو یہ ایک الگ میٹر ہے. البتہ جو سائل محترم کا سوال ہے
جی
کہ 40 لاکھ روپے جو لاگت تھی سرمایہ تھا، اب وہ آہستہ آہستہ ریٹرن ہوتا جا رہا ہے اور 27 لاکھ روپے وہ واپس کر چکے ہیں، 13 لاکھ روپے بقایا ہیں جو انویسٹر کو انہوں نے دینے ہیں. اب انویسٹر کا کہنا ہے کہ میں نے جب دیے تھے تو اس وقت گولڈ کی ویلیو اتنی تھی، اور اب گولڈ کی ویلیو
گولڈ ہو گیا ڈالر ہو گیا
یا ڈالر ہو گیا، اس کی ویلیو اتنی سے اتنی ہو گئی ہے، تو اب مجھے 40 لاکھ روپے چاہیے 13 لاکھ کے علاوہ.
ٹھیک ہے،
تو شرعی ضابطوں کے مطابق اس طرح انویسٹر جو اس کا سرمایہ تھا اس سرمایہ ہی کو یہ وصول کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے، جو فیگر دیا تھا فیگر وصول
جتنی اماؤنٹ دی تھی کاروبار کے لیے اتنی ہی اماؤنٹ واپس لے سکتا ہے. وہ بھی واپس لینے کی صورت یہ ہے کہ اس کاروبار میں جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کی طرف سے قصدن کوئی نقصان نہیں ہوا. اگر کاروبار لاس کی طرف جاتا جا رہا ہے تو بس اوقات یہ جو لاس ہے یہ لاس انویسٹر ہی کو برداشت کرنا ہوتا ہے. شرعی ضابطوں کے مطابق اسی کا یہ نقصان ہوتا ہے، اور جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے وہ امین ہے، جب تک وہ خود قصدن اس کو ہلاک نہ کرے ضائع نہ کرے تو اس کے اوپر تاوان لازم نہیں آئے گا. تو اب یہ ہے کہ 40 لاکھ دیے تھے، اس 40 لاکھ سے زیادہ کا جو مطالبہ ہے یہ بہر صورت ناجائز اور سود پر مبنی ہوگا. تو اس حوالے سے انویسٹر کو یہ شرعی حکم معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے 40 لاکھ کا مطالبہ، یعنی 13 لاکھ بقایا ہیں ان کے علاوہ مزید 40 لاکھ کا جو مطالبہ،
ان کے علاوہ ہوں یا 13 لاکھ کو 40 لاکھ شمار کر رہے ہیں،
اس طرح یہ کہ 13 لاکھ 40 لاکھ کے برابر، جب آپ 40 لاکھ واپسی کریں گے تو اس طرح واپسی کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، آپ کے سوال پر کچھ تو مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرما دی، اور مفتی صاحب کے جواب سے میں جو سمجھ سکا ہوں کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی اصل کیا تھی، وہ کس ضابطوں کے تحت کیا تھا، آیا کہ وہ شرعی ضابطوں کے تحت کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو اس کی مزید معلومات کے لیے اور یوں سمجھ لیں آپ تحریری جواب بھی حاصل کر لیجئے، اس کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت کی کسی شاخ تشریف لے آئیں یا فون کر کے ٹائمنگ معلوم کر کے اپنے قریبی جو شاخ ہو آپ کی وہاں پہ تشریف لے جائیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی سنیں گے اور آپ کو جواب ارشاد بھی فرمائیں گے، ضرورت ہوئی تو تحریری طور پر بھی آپ کو دیا جائے گا. جی اگلا سوال دیجیے.
میرا دارالافتاء اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ دستانے اور موزے پہن کر نماز ہو سکتی ہے مرد اور عورت کی کپڑے کے دستانے؟
ٹھیک ہے جی. مختلف سردیوں کا موسم ہے تو دستانے اور موزے،
تو یہ دستانے موزے یعنی گلوز اور سوکس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے میں مرد یا عورت ان میں سے کسی کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے.
ٹھیک،
تو بلا شبہ ان کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے.
نمک زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ اگر گھر والی میں بچوں کی امی نمک زیادہ استعمال کرتی ہوں اور شوہر نے یہ کہا ہو کہ آپ زیادہ نمک نہ استعمال کریں اس پر قسم کھائیں، تو گھر والی نے یعنی بچوں کی امی نے یہ قسم کھا لی ہو کہ جس عادت سے میں نمک استعمال کرتی ہوں اس سے اس طرح نہیں کھاؤں گی، اب اگر پہلے وہ 10 بار کھاتی تھی مگر قسم اٹھانے کے بعد اب انہوں نے 5 بار کھانا شروع کر دیا ہے، تو کیا اس 5 بار کھانے سے ان کی قسم ٹوٹ گئی ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی، میں بھی ایک سوال اس پہ قائم کر دیتا ہوں پھر آپ مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. سوال تو انوکھا ہے، منفرد ہے، عمومی طور پہ اس طرح کی کالز نہیں آتی ہیں. مفتی صاحب یہ ہوتا ہے، ایک تو محبت، خلوص، اپنائیت، دوستی اور رشتہ داری میں بعض اوقات آپ جس کا بھلا چاہتے ہیں وہ بیچارہ نہیں مان رہا ہوتا، تو کچھ زور زبردستی کر کے کسی طریقے محبت بھری زور زبردستی کر کے یہ قسم بھی ایک وہی صورت بن رہی ہے، تو اس طریقے سے قسم دلوانا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟
سب سے پہلے تو آپ کا سوال جو ہے
جی
کہ اس طرح کسی سے قسم اٹھوانا کہ آپ قسم کھائیں کہ ایسا آپ نے نہیں کرنا، تو فی نفسی قسم اٹھانا کسی بھی جائز معاملے میں وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، لازم یا واجب نہیں ہوتا، جائز ہوتا ہے، تو اور کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے اگر کسی کا بھلا چاہنے کے لیے کہ اگر کوئی مضر شے وہ استعمال کرتا ہے اور اس کو قسم دے کر روکنا مقصود ہے کہ وہ اس طرح نہیں رک رہا، چلیں قسم کھا کے وہ رک جائے گا، تو اس طرح قسم کھلانے میں بھی شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نارمل اس میں نہیں رک رہا ہوتا، قسم جب کھلوائی جاتی ہے تو پھر وہ رک جاتا ہے اور اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس آدمی نے قسم کھائی ہے اور قسم برقرار رکھنے میں ہی فائدہ ہے، تو آدمی کو چاہیے اس قسم کو برقرار ہی رکھے. اب جو ان کا سوال ہے کہ جو خاتون خانہ ہیں ان کو نمک لگتا ہے شاید الگ سے ڈالنے کا، تو اب یہ جیسے 10-10 مرتبہ ڈالنے کی روزانہ اگر عادت ہے تو کسی بھی آئٹم میں وہ نمک ڈال دیں گے، بس اوقات الگ سے نمک کھانے کے ساتھ بھی رکھا ہوتا ہے تو پھر نمک ہونے کے باوجود پھر بھی دوبارہ سے چند دانے نمک کے چھڑکے بغیر شاید کسی کو مزہ نہیں آتا، اور یہ کثرت استعمال یقیناً نقصان سے خالی نہیں ہے. تو اگر شوہر نے قسم کھلوائی کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ اس طرح جو کھا رہی ہیں اسے نہیں کھائیں گی، اور عورت نے بھی یہ قسم اٹھائی ہے کہ جس انداز سے میں نمک کو یوز کرتی تھی اس انداز میں نمک کا استعمال نہیں کروں گی،
جی
اب اس میں بھی لگتا ہے کہ قسم کھانے میں بھی تھوڑی انہوں نے رعایت رکھی ہے اپنی،
جی بچت کی صورت،
بچت کی صورت کہ جتنی کھاتی تھی اتنا استعمال نہیں کروں گی،
جی
تو اب یہ کہ جیسے 10 مرتبہ استعمال ہوتا تھا اب 5 دفعہ استعمال ہو رہا ہے، تو روٹین اگر 10 مرتبہ استعمال کرنے کی تھی اور اس روٹین کے مطابق دوبارہ قسم کھانے کے بعد نمک کا استعمال نہیں کیا جا رہا تو قسم تو برقرار ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن لگتا یہ ہے کہ جو شوہر نامدار ہیں ان کی خواہش ابھی بھی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ نمک کا جو 10 سے 5 مرتبہ بھی جو استعمال آیا یہ بھی ضرورت سے زائد ہونے کی وجہ سے میڈیکلی طور پہ ان کو نقصان پہنچائے گا، تو اس لیے اس زاویے سے نمک یا کوئی بھی شے اس کا ہر چیز کا ایک اعتدالی استعمال ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ ہونا وہ مضر صحت بھی ہوتا ہے، تو شوہر کے اس معاملے میں بھی اگر اطاعت کریں گی تو لازمی طور پہ صحت بھی برقرار رہے گی اور شوہر کا دل بھی خوش ہو جائے گا.
جس طرح
جس طرح آپ نے سوال جو کیا نا کہ یہ یقیناً ایک محبت کی بنا پر ہی کسی کو ایک مضر صحت چیز سے روکنا پر قسم دلوائی جا رہی ہے، تو اگر شوہر قسم دلا رہے ہیں اور آپ کے اس قسم پہ برقرار رہتے ہوئے نمک کا استعمال بالکل ہی کم کر دینے سے اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ رشتہ بہت اچھے انداز میں چلے گا، اور اطاعت بھری جو زندگی ہوتی ہے نا یہ بڑی خوشیوں والی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو بڑی خوشیاں ہوں گی، لیکن اگر معاملہ برعکس ہو جائے، یعنی ابھی تو شوہر جو ہیں انہوں نے قسم دلائی ہے زوجہ کو، بیوی کو اپنی، تو اگر بیوی قسم دلوا دے کسی بات پہ، شوہر کو قسم اٹھوا دے.
دیکھیں اس میں ابھی آپس کے ان دونوں کا رشتہ کس نوعیت کا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فیصلہ کیا جائے گا. بسا اوقات شوہر پر اگر عورت اس انداز میں ذرا فورس کریں گے نا، تو چونکہ مرد کی جو طبیعت فطری طور پر ہے وہ عورت کے حوالے سے، ایک تو قرآن پاک میں بھی الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، یہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے جائز معاملات میں اور عورت کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے. تو جو تابع ہو جس کا درجہ نچلا ہے تو اس کو اپنے سے اوپر والے منصب سے والے شخص پر کوئی فورس نہیں کرنا چاہیے. اس کو آپ یوں لے لیں کہ جیسے ایک سیٹ اور ملازم کا معاملہ ہوتا ہے، سیٹ تو جائز طریقے سے اپنے ملازمین پہ کچھ سختی کر سکتا ہے، لیکن ملازم اپنے سیٹ کو بھی اسی طرح کہ اب آپ ہم پہ کچھ چیز لاگو کرتے تو ہم بھی آپ پہ کچھ
شاگرد کا جیسے ہوتا ہے،
تو استاد شاگرد کا رشتہ ہے. تو اسی طریقے سے جو عورت کا اور شوہر کا جو آپس کا رشتہ ہے، یہ دونوں کے رشتے میں ایک دوسرے سے پیار محبت اور اطاعت، اس میں عورت کی طرف سے مرد کی اطاعت ہونی چاہیے. مرد کو عورت اپنا یعنی فرما بردار بنانے کی طرف جائے گی تو پھر اس رشتے کو تھوڑا کچھ دوسرے انداز شروع ہو جائیں گے اور آپس میں جھگڑے کی فساد کی فضا قائم ہو جائے گی.
گھر میں محبت قائم رہے، رشتوں میں محبت کی چاشنی جو ہے اور نمکیات جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے. باقی آپ چینی کم استعمال کریں، نمک کم استعمال کریں، اور اگر ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں، ماہرین مشورہ دیتے ہیں تو بالکل کم استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رشتوں کی، تعلق کی، محبت کی، اپنائیت کی نمکیات اور چاشنی، مٹھاس جو ہے، اس کو ہرگز کسی بھی صورت میں ختم نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر سارے رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر محلے کی مسجد کے امام سے اگر کسی دنیاوی معاملے کے تحت کوئی بحث یا کوئی ناراضگی کا سلسلہ ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکے گی؟
ٹھیک ہے جی.
کسی بھی امام کے اندر شرعی حوالے سے کوئی خامی نہ ہو، صرف مقتدی اور امام کی کسی بھی دنیاوی وجہ سے کوئی جھگڑا ہوا اور مقتدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو اس طرح جماعت چھوڑنا یہ گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا. البتہ اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب ان کے پیچھے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہم ان سے جھگڑا ہو چکا ہے، ہمارے
دل میں برائی
آ چکی ہے. تو اس طرح برائی آنے پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے بھی تو نہیں ہوگی. تو جب تک امام میں اس کی نماز میں کوئی ایسا عمل جو نماز کو فاسد کر دیتا ہو، اس طرح کا عمل نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے. اور شریعت مطہرہ جب تک منع نہ کرے کسی امام کی امامت کے حوالے سے کہ وہ امامت نہ کرے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا مکروہ تحریمی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو جب تک ایسی کوئی صورت نہ ہو تو مسجد محلہ کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا یہ واجب ہوگا. تو اب اس کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا وہ گناہگار ہوں گے، اور پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، وہ سبھی تو دنیاوی ایک وجہ تھی اختلاف کی یا دل میں میل آنے کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تقریباً مساجد میں ایسے تجربات ہوتے ہیں، آپ کو اس کا زیادہ پتا ہوگا کیونکہ مسائل آتے ہیں، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ نہ کچھ تو مسائل پتا ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن گہرائی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، درستی کے ساتھ انہیں مسائل کا شاید اتنا ادراک ہوتا نہیں ہے. اب وہ اپنے دو چار مسائل یا دو چار کتابیں یا صفحات پڑھنے کی بنا پر بعض اوقات بہت جلدی جلدی حکم لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی، مثال کے طور پہ کامن سی جو باتیں سننے میں، ان کے کپڑے صحیح نہیں ہوتے یا ان کی تلاوت درست نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کا اسٹیٹس اس ٹائپ کا ہوتا نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے اسی صورت میں، عوام کو کیا کرنا چاہیے اور آئمہ کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں کوئی بھی حکم جو لگانا ہے نا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی
جی،
یا ان کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی جی، تو ہماری کیسے ہوگی؟ تو یہ آپ ایک حکم لگا رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
فتویٰ دے رہے ہیں گویا. تو اب یہ فتویٰ دینے کی اگر آپ میں صلاحیت ہے
جی
اور بالکل درست فتویٰ دے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے جس طرح تمہید باندھی سوال کی کہ مدد چند ایک معلومات ہوتی ہے، دو چار پانچ مسئلے موٹے موٹے معلوم ہوتے ہیں، باریکیاں پتہ نہیں ہوتی، پھر وہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں بعض نمازی حضرات جو پکے نمازی ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح کرنے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اس طرح تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں نماز کے حوالے سے یا کسی بھی شرعی حکم کے حوالے سے اپنی اٹکل سے جواب نہیں دیا جا سکتا، حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس معاملے میں ضروری ہے کہ علماء سے، مستند علماء مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ اگر آپ کے مسجد کے امام صاحب کوئی خاص کوئی ایسا عمل نماز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے حوالے سے آپ کو تشویش ہے کہ آیا ہماری نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کوئی کراہت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو اس معاملے میں آپ مستند علماء اور مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ اسی طرح مسجد انتظامیہ ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھے ماحول کے اندر اس کو ڈسکس کریں کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور اس وجہ سے نماز فساد کا شکار ہوتی ہے، یا کراہت تحریمی کا آپ ارتکاب کرتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ ہماری نماز پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو ایک اچھے انداز میں اگر اس کو لیں گے تو کوئی بھی آدمی اصلاح کو قبول کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں انعاد ہوتا ہے کہ میں اصلاح قبول کروں گا ہی نہیں، اصل بات وہی ہے کہ اصلاح کرنے والے کا انداز کیسا ہے۔ ایک اچھی بات بھی اگر آپ بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو سمجھائیں گے تو وہ چھوٹا بچہ بھی کچھ نہ کچھ اس کا بھی سینس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو بس وقت وہ بھی نہیں مانتا۔
ٹھیک،
تو بڑا پھر بڑا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، جو بھی منصب کے تقاضے ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اور بہرحال جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کی بات کو لیتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ مطلب اپنے بھی منصب کا تقاضا رکھتے ہوئے شرعی رہنمائی درست طریقے سے لے کر اور پھر بڑھا جائے، صرف اپنے وہم و گمان پہ جو ہے نا یقین کر کے حکم نہ لگایا جائے۔ اگلی کال دیجیے۔
حضور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم ایک پارٹی سے کپڑا لیتے ہیں، وہ کپڑا اس صورت میں لیتے ہیں کہ وہ پارٹی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ سے چلے جاؤ اور کپڑا لے لو، وہ کپڑا ہمیں 100 روپے میٹر پہ دیتا ہے تو دکان جو بیچ والا آدمی ہے وہ اس کی ضمانت پہ دیتا ہے، وہ ضمانتی کہتا ہے کہ میں 3 روپے پر میٹر لوں گا، اور واپسی جب مال دکان پہ آ جاتا ہے کیا ایسا کرنا درست ہے یا اس کا کوئی اور حل بتا دیجیے؟
ٹھیک ہے، یعنی بروکری کا مسئلہ ہے، بروکری لے رہا ہے وہ 3 روپے میٹر،
لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ فلاں دکان سے جا کے لے لیں،
جی
تو اس میں جو بروکر ہے
جی
اس کا کردار کیا ہے؟ وہ صرف یہ حوالہ دے رہا ہے کہ آپ بس میرا نام لینا اور ان سے جا کے خریداری کر لینا۔
بروکر جو ہے ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کون سا کپڑا، کون سی چیز، کس بھاؤ میں، کس ریٹ میں، کس کے پاس، کتنی مقدار میں ہے۔ تو جو بڑے ڈیلر ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کاروبار کی اپنی ایک ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ ایک ایک دکان پر جا کر، ایک ایک ڈسٹریبیوٹر کے پاس جا کر چیک نہیں کر رہے ہوتے کہ اس رنگ کا، اس کوالٹی کا کتنا کپڑا کس کے پاس ہے۔ اچھا، پھر مارکیٹ میں ریٹ مختلف ہوتے ہیں تو بروکر جو ہوتا ہے اس پہ یہ اعتماد کر لیا جاتا ہے کہ جی یہ بروکر ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اسے پتا ہے، ریٹ بھی پتا ہے، تو ان کے تھرو جب جاتے ہیں تو یہ فوائد شاید حاصل ہو جاتے ہیں۔
ہم دیکھیں اسے فوائد تو حاصل ہو رہے ہیں، بروکر کی جو بروکری ہے نا وہ محنت پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اگر وہ محنت کرتے ہیں، باغ دوڑ کرتے ہیں، سودا کرواتے ہیں، تو سودا اگر کرواتے ہیں، ایک تو ہے کہ میرا نام لے لینا آپ کو سودا مل جائے گا، تو اس چیز کو بروکری کے حوالے سے معتبر نہیں مانا گیا، اس میں محنت کو اصل لیا گیا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ مجھے اتنا کپڑا دلوا دیں، اب یہ جاتا ہے اور وہ اپنے جو اس سودے کی ریکوائرمنٹ ہے، ضروریات ہے، ان سب چیزوں کو اگر یہ بروکر پورا کرتا ہے تو پھر یہ آپ تک مال پہنچا دیتا ہے، خرید لے کر مال آپ تک پہنچا دیتا ہے، تو پھر بروکری کا استحقاق بنے گا، اور جو عرفن بروکری چل رہی ہے جتنے پرسنٹ
جی،
تو اس حساب سے ہی بروکری لی جا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، ٹیکسٹ میسج شامل کر رہے ہیں ہم، اور پہلا میسج ہے کہ جی اگر والدین میں میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ارشاد فرمائے۔
بس اوقات اس میں بعض بچے جو ہے نا وہ ماں کی طرف ہی چلے جاتے ہیں،
جی
تو اب اس میں دیکھیں والدین میں وہ بشر ہیں، انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، دونوں میں سے کسی بھی ایک جانب غلطی ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اس معاملے میں اولاد کو چاہیے کہ بے جا کسی کی حمایت نہ کریں اور دوسرے فریق کے ساتھ زیادتی میں شریک نہ ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ صحیح اور غلط جو ہو رہا ہے، بس اوقات آدمی کو ججمنٹ ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر ہماری والدہ بالکل غلطی پر ہیں، یا اس موقع پہ والد صاحب بہت غلطی کر رہے ہیں، تو اس موقع کو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو احسن انداز میں نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، جس سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو ان کی بارگاہ میں عرض معروض کرتے رہیں کہ حضور آپ تھوڑی سی اپنی عادت چینج کر لیں تو یہ ایسا جو ہو چکا آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ عرض ہی کر سکتے ہیں، یہ کسی ایک فریق کا ساتھ دیکھ کر دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے.
ٹھیک.
تو جیسے عموماً اس طرح کے معاملہ سننے کو ملتے ہیں کہ والدہ کی طرف داری میں والد کے بالکل اگینسٹ اولاد ہو چکی ہوتی ہے، اور اب وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ والد صحیح ہیں اپنے اس موقع پر یا والدہ صحیح ہیں، بس یہ دیکھتے ہیں کہ والدہ. تو والد ہو یا والدہ دونوں ہی ہمارے لیے معتبر ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں. ان دونوں کے آپس کے جھگڑے کو ہمیں سولو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے میں اگر مناسب لگے کہ والد والدہ کو دارالافتاء اہل سنت لانا ممکن ہو تو پھر دارالافتاء اہل سنت لے کر آ جائیں. مفتی صاحبان انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں دونوں کے اس جھگڑے کو ختم کر کے پیار محبت بھرے انداز میں رہنے کی تلقین کریں گے انشاءاللہ.
اگلا سوال ہے کہ اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں کہ مسجد کی جو اذان ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی مردوں کی جماعت ہو جانے کا انتظار نہیں کرتے، آئے درست ہے یا نہیں؟
اصل تو ہے نماز کا وقت ہو جانا.
ٹھیک ہے.
تو جب مثال کے طور پہ اگر عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے 4:30 بجے، اس وقت کراچی میں تقریباً 4:30 بجے کے قریب وقت شروع ہو جاتا ہے، شروع ہو گیا اور اذان ہو رہی ہے 4:40 پہ،
جی
تو اگر کسی نے 4:35 پر بھی نماز پڑھ لی کسی خاتون نے تو نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت ہونے کے بعد پڑھیں سوائے فجر کی نماز، کہ فجر کی نماز جو ہے وہ مردوں کی جماعت سے پہلے خواتین کو نماز پڑھ لینی چاہیے، بہتر ہے. ورنہ یہ جماعت کے بعد بھی پڑھ لیں تب بھی ادا ہو جائے گی، وقت کے اندر ادا کرنی ہے، وقت شروع ہونے سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے اور وقت گزار کے نماز کو قضا کرنا بھی جائز نہیں.
ٹھیک ہے. سر اگلا سوال ہے کہ جیٹھ جو ہے یعنی شوہر کے جو بڑے بھائی ہیں وہ جیٹھ کہلاتے ہیں، وہ بھی نامحرم ہیں یا نہیں، ان سے پردہ ہو گیا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کلیجی اور پوٹا کھانے کا کیا حکم؟
شوہر کے جو بھائی ہوتے ہیں تو چاہے وہ دیور ہوں یا جیٹھ ہوں،
شوہر
سے، ہاں شوہر سے بڑے کو جیٹھ کہا جاتا ہے ہمارے اردو زبان میں اور چھوٹے والے کو دیور کہا جا رہا ہوتا ہے، تو دیور ہو یا جیٹھ ہو یہ غیر محرم ہیں، عورت کو ان سے بھی پردے کا ہی حکم ہے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کلیجی پوٹا استعمال کرنا، تو یہ کلیجی تو نارمل عوام کو معلوم ہے اور بکثرت عوام اس کو استعمال بھی کر رہی ہوتی ہے، چاہے چکن کی ہو یا بڑے جانور کے گوشت میں جو کلیجی نکلتی ہے. جو پوٹا ہے یہ عام طور پہ چھوٹے جانور یعنی جو مرغی وغیرہ ہیں، چکن، اس کے اندر جو جس چیز میں غذا بنتی ہے اس کو پوٹا کہا جاتا ہے، اس کی وہ جھلی یعنی وہ نکال دیتے ہیں، اس کے اوپر جو چڑی ہوئی گوشت کی ایک سخت تہ ہوتی ہے وہ کلیجی پوٹے یوں کر کے مکس بھی لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کھانا جائز ہے.
ٹھیک ہے. یہ پوٹے کی بات چلیے تو بڑے جانور میں جو ہوگا وہ اوجڑی اور بٹ،
بڑے جانور میں جو ہوتا ہے نا وہ اوجڑی اور بٹ یہ اس چیز میں ہوتی ہے، تو بٹ کھانا بلا شبہ جائز ہے، البتہ اوجڑی کھانا،
جی
اوجڑی اور بٹ یہ دونوں ایک ساتھ بک رہی ہوتی ہیں، دونوں کی شیپ میں فرق ہے. جو اوجڑی ہوتی ہے وہ تھوڑی دانے دار ہوتی ہے، جیسے ہم نارمل ہم تولیہ استعمال کرتے ہیں،
ٹاول ٹائپ کی،
ٹاول ٹائپ کی، اس میں تھوڑے دانے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اوجڑی ہے. یہ اس کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، غلاظت سے متصل ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک تہ چڑی ہوئی ہوتی ہے جس کو بٹ کہا جاتا ہے، وہ اس کے شیپ ایسی نہیں ہوتی، وہ ریشے دار ہوتی ہے، تو اس کا استعمال جائز ہے، کھانا جائز ہے، البتہ جو اوجڑی ہے اس کا کھانا مکروہ ہے، تحریمی ہے.
ٹھیک. مفتی، اگلا سوال ہے کہ احرام کو خوشبودار صابن سے یا ڈٹرجنٹ وغیرہ سے دھوئیں گے تو اس میں خوشبو ہو جائے گی، ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
احرام کو خوشبودار صابن سے بھی دھویا جا سکتا ہے، یا جیسے سرف وغیرہ آتے ہیں اس طرح کے لکوڈ کیمیکلز بھی آتے ہیں، ان کے ذریعے بھی دھونا واش کرنا جائز ہے. البتہ جب آپ احرام کی نیت کر چکے تو اب احرام کے اوپر کسی بھی قسم کی خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہوگا. تو اس زاویے سے یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ جتنی بھی احرام کی چادروں کو خوشبو سے بسا سکتے ہیں اس کو بلا شبہ جائز ہے اور مسنون بھی ہے، لیکن جب احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو اب اس کے اوپر خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. مطلب ایک اور تحریری سوال ہے, میں تھوڑا اسے چینج کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ناجائز کام کرنے والے افراد یا ادارے ہوتے ہیں, لیکن ان کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس پہ شرعی رہنمائی لی ہوئی ہے اور فتویٰ موجود ہے, تو ایسے میں ان پہ ٹرسٹ کیا جائے نہ کیا جائے, کیا کیا جائے؟
دیکھیں, اس زاویے سے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو فتویٰ دکھایا جا رہا ہو وہ بالکل مینو ان اس ادارے میں جو کام ہو رہے ہیں ان کے جواز کو ثابت کر رہا ہو.
ٹھیک ہے.
تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ وہ عام طور پہ ایک خاص ادارے میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس امام احمد رضا خان کا فتویٰ ہے اور یہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل جائز کر رہے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کسی اور پس منظر میں ہے اور جو ادارہ اس کو دکھا کے لوگوں کو مائل کر رہا ہوتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہے.
جی, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ماڈل فلیٹ ہوتا ہے نا, اس معاملے میں ماڈل فلیٹ دکھایا جاتا ہے بعض اوقات, بہت بڑی جناب وہ اسکوائر بن رہا ہے, اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, تو ایک فلیٹ جو ہوتا ہے وہ ماڈل فلیٹ کے طور پر, یا بنگلوز بن رہے ہیں کسی سوسائٹی میں تو ایک بنگلہ جو ہے وہ ماڈل بنگلے کے طور پر دکھایا جاتا ہے, لیکن جو چیزیں بنا کر اس کو دکھانے کے بعد دی جا رہی ہوتی ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی. تو بہرحال جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اور مستند علماء اہل سنت مفتیان اہل سنت جو ہیں ان سے رہنمائی لی جائے. بڑھتے ہیں پھر آپ کی کالز کی طرف اور کچھ مزید کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی,
کہ عورت کو جو خواب میں دیکھا ہے اس نے کہ وہ ہے جو اپنا بھتیجے کے بعد میرے پاس اولاد نہیں ہے, تو بزرگ نظر آئے رات کو, تو انہوں نے مطلب اس سے کہا کہ میرے پاس جو اولاد نہیں ہے, تو بزرگوں نے کہا کہ اولاد اللہ پاک دے گا لیکن آپ کو جو ساتھ گاؤں کی وہ جو خیرات مانگنی ہو. تو جب جاگ اس نے کہا ٹھیک ہے میں مانگوں گا, جب اس کو جاگ آئی ہے تو پھر دوبارہ اس نے یہ یعنی کہ اس نے دوبارہ دہرایا ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی. مطلب تو یہ پوچھا تھا کہ شرم یا نظر کے معاملے میں نہیں آئے گا یہ.
ٹھیک ہے جی, مفتی صاحب سے
ان کے سوال میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ خواب میں کوئی بزرگ دکھائی دیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم فلاں گاؤں میں جا کے خیرات مانگو.
جی, پورے گاؤں میں خیرات مانگو گی, صاحب اولاد نہیں ہے
تو بھیک مانگنا اولاد ہے.
جی,
تو خیرات مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیک مانگنا لوگوں کے دروازے میں جس طرح.
جی جی, اور آنکھ کھلی ہے تو بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کام کروں گی
تو اولاً تو یہ ہے کہ یہ خواب جو ہے نا بھیک مانگنے کے حوالے سے کہ آپ جاؤ اور بھیک مانگو, تو جو شخص محتاج نہیں ہے, صاحب استطاعت ہے, یا ان کے جیسے شوہر ہیں تو شوہر ہی پہ نان نفقہ لازم ہے, تو یہ بھیک مانگنے کا جو عمل ہے نا بلا عذر شرعی بلا اجازت شرعی کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا بھیک مانگنا جس کو کہا جاتا ہے یہ جائز نہیں. تو جو کام جائز نہیں ہے اس کام کے حوالے سے اگر خواب میں کوئی آ کے بتاتے کہ آپ یہ کام کریں تو وہ خواب میں چاہے آنے والا کسی بھی اچھے روپ میں آ کر بتا رہا ہو تو اس طرح آ کر وہ بتائیں تو اس کام کے کرنے کی شرن پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. ہمیں شریعت مطہرہ کو ہی فالو کرنا ہوگا. خواب میں انسان کو بس اوقات کوئی اچھی بات کی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے تو کہیں ایسے کام کی بھی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے کہ جو برا ہوتا ہے. تو اب جو برا خواب ہے وہ پھر شیطان کی اس کے اندر آمیزش ہے, شیطان کے کچھ باتیں اس کے اندر شامل ہو گئی, تو ناجائز کام کی اطاعت نہیں کر سکتے. خواب میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو, حتیٰ کہ بزرگان اسلاف نے اور فقہائے کرام نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کو
جی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے
جی
اور خواب میں کہا جائے, مثال کے طور پہ کہا جائے کہ تم داڑھی منڈا دو, ٹھیک ہے, تو اس آدمی اس خواب دیکھنے والے کے لیے داڑھی کو مونڈنا جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, یا تم پہ نماز معاف ہے,
یا تم پہ نماز معاف ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نماز معاف ہے خواب میں آ کے تو اب میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والے کے اپنے سننے میں غلطی ہو رہی ہے.
اللہ
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلاف شرع امور کی اپنے امتیوں کو خواب میں تشریف لا کے تلقین نہیں فرمائیں گے. اس کو یہی کہا ہوگا کہ داڑھی رکھنی ہے,
ٹھیک, اس نے سننے میں
وہ سننے میں اس سے غلطی ہو رہی ہے کہ داڑھی منڈانی ہے. نماز فرض ہے, اس کے سننے میں آ رہا ہوگا کہ تم پہ نماز فرض نہیں ہے. تو یہ یعنی اتنی واضح بات علماء نے لکھی ہے, تو اب اس چیز کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ اگر خواب میں کوئی اور ہستی
جی
یا ان نون کوئی بھی ایک بزرگ کی صورت میں کوئی ظاہر ہو اور خواب میں آ کر کہے کہ آپ یہ کام کریں اور وہ کام ناجائز ہو,
ٹھیک ہے,
اس کی اجازت نہیں ہوگی. خواب کیا اگر کوئی بیداری میں بھی آ کے ناجائز کام کا مشورہ دے گا تو تب بھی وہ ناجائز کام نہیں کر سکتا.
سبحان اللہ. اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خلاف شریعت جو کام ہے اس کا نہیں کہیں گے, بلکہ سننے میں غلطی لگی ہوگی, اور ہمیں تجربہ بھی ہے اس کا, آپ کو بھی ہوگا کہ بعض اوقات کوئی کہتا کچھ ہے ہماری سمجھ میں کچھ آ رہا ہوتا ہے, ایون منگایا دودھ ہوتا ہے اور لے کر دہی پہنچ جاتے ہیں گھر پہ تو پتہ چلتا ہے منگانے والے بتاتے ہیں بھائی دہی نہیں منگایا تھا دودھ منگایا تھا, تو ہم تو جاگتی آنکھوں میں کھلے ہوئے کانوں میں غلط سن لیتے ہیں, تو خوابوں میں بھی معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. میں آپ کو مشورہ دوں گا, مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہمارا خوابوں کی تعبیر پر مشتمل, ہمارے مدنی چینل مجلس کے نگران مولانا اسد مدنی یہ سلسلہ کرتے ہیں, تو یہ سلسلہ آپ دیکھیے اور ان کو سوال سلسلہ جس وقت لائیو ہو رہا ہو بھیج دیں, تو امید ہے اس خواب کی کوئی تعبیر بھی ان کو مل جائے.
پھر دوسرا یہ کہ مہروز بھائی اس میں اولاد کی طلب کا بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینا صالحہ خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے.
آمین آمین. اگلی کال دیجیے. جی
مستعار سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, بارش کے چھینٹے اگر کپڑوں پر لگی ہوئی ہو اگر بھول کر وضو کر لیے اور نماز بھی پڑھ لی وہ صاف کیے بغیر, اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں, اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے جی مفتی صاحب,
بارش کی چھینٹیں جو بارش برس رہی ہے وہ تو پاک صاف پانی ہوتا ہے, تو اس کے چھینٹیں تو یعنی اگر کوئی بے وضو تھا اور اچھی طرح نہا لیا تو اس کا وضو ہو جاتا ہے. تو اب ممکن ہے ان کی مراد جو زمین پہ جو پانی بہ رہا ہوتا ہے اور ناپاکی سے متصل ہو کر وہ ناپاکی کے اجزاء کے ساتھ وہ جا رہا ہوتا ہے, گٹر کا پانی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, تو اگر وہ ناپاک ہے تو اس کی چھینٹیں کپڑوں پہ لگنے سے کپڑے ناپاک ہوں گے. تو اب اس صورت میں وہ مقدار کتنی تھی, اگر وہ ایک درہم سے زیادہ مقدار میں کپڑا ناپاک ہوا تھا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, بازو کا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ناپاک تو نہیں ہے لیکن جیسے کچی مٹی پہ پانی پڑا, اب وہ وہاں سے چھینٹیں پلٹ کر کپڑوں پہ آتی ہیں تو بہرحال خاک کے اس مٹی
جو کیچڑ جو بن جاتی ہے, عمومی اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ جو کیچڑ ہمیں اگر محلے میں نظر آتی ہے تو وہ ناپاک ہو.
ٹھیک ہے,
بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میدان میں
جی
بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ گیلی مٹی وہ سڑنے لگتی ہے, بدبو آتی ہے, تو پانی میں اسمیل آنے کی ایک وجہ پانی کا کسی جگہ ٹھہرا رہنا, وہ بھی بدبو لاتا ہے. تو اس طرح اگر وہ کیچڑ والی چھینٹیں اڑ گئیں تو ان سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. ناپاک ہونے کے لیے یقین ضروری ہے, یعنی آپ کو پتا ہو کہ یہ جو کپڑے پہ چھینٹیں آئی ہیں یہ ناپاکی والی چھینٹیں ہیں تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا, ورنہ وہ پاک ہے.
ٹھیک, اور اس کے مسائل جاننے کے لیے نجاست کے حوالے سے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے, مختصر رسالہ ہے, توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا آپ کو. آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے پی ڈی ایف اس کا ورژن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض اوقات وسوسوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اس میں, اس معاملے میں کہ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو ناپاک سمجھا جا رہا ہوتا ہے, ہر چیز کو ناپاک اور اس طریقے کی معاملات میں الجھ جاتا ہے بندہ, تو اس کے لیے امیر اہل سنت کا ایک اور رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج, تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. جی
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میری پھوپھو کا انتقال ہو چکا ہے, ان پر حج فرض تھا, بیماری کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا سکی تھی, انہوں نے وصیت لکھوائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے زیور کو بیچ کر میرے نام کا حج کرنا, اب نہ مجھ پر حج فرض ہے اور نہ میں نے حج کیا ہے, تو کیا میں ان کے نام کا حج کر سکتا ہوں؟
ٹھیک ہے جی, بتیجے ہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پھوپھی کی مغفرت فرمائے.
آمین.
اگر ان پہ جو حج فرض تھا اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے ان کے زیور کو بیچ کر حج کی ادائیگی کروا دینا, یعنی حج بدل جس کو کہا جاتا ہے, تو جب انہوں نے وصیت کی ہے تو حج بدل کے حوالے سے کچھ احکامات شرعی ضابطے یہ ہیں کہ ایک تہائی اگر انہوں نے اتنا مال و اسباب چھوڑا ہے کہ وہ جو زیور ہے اس زیور کی مالیت ان کے چھوڑے ہوئے مال کی ایک تہائی کے اندر اندر بن جاتی ہے, تو اب اور وہ حج تک پہنچانے کا اتنا وہ مالیت بھی ہے کہ اس رقم کو اس زیور کو بیچ کے
اگر مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ 5 لاکھ روپے کا زیور ہے اور 10 لاکھ روپے اس کے علاوہ بھی ہیں تو 15 لاکھ ہو گئے
تو 15 لاکھ میں 5 لاکھ میں نارمل اگر حج ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ان کے جو ورثہ ہیں
جی
ان پر لازم ہے کہ اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کروائیں
جی
اور حج بدل کے اندر ایسا آدمی بھی جس نے حج نہیں کیا جس پہ حج فرض نہیں تھا تو وہ بھی حج بدل کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ حج بدل اسی سے کروایا جائے جو اپنا فرض حج کر چکا ہو لیکن جس پہ حج فرض نہیں تھا اور جس نے حج پہلے بھی نہیں کیا تو ایسے آدمی بھی اگر حج بدل کرتا ہے تو حج بدل ہو جائے گا بہتر وہی ہے
ٹھیک ہے
اچھا یہ بھی ہوتا ہے بس اوقات کہ آپ نے حج بدل کیا تو اب آپ کے اوپر اپنا حج بھی فرض ہو گیا تو کچھ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی آ جائے کہ تم اپنی پھپھی کی طرف سے جب حج کرو گے تو تم پر اپنا بھی حج فرض ہو جائے گا پھر
ٹھیک
تو اپنا حج فرض اسی صورت میں ہوگا جب ان کے پاس اتنی استطاعت ہوگی اپنی ملکیت میں کہ یہ حج کر سکیں گے تو پھر ان کے اوپر حج فرض ہوگا
اور یہ حج بدل کرنے کے بعد بھی ان پہ جب حج فرض ہوگا تو ان پہ کرنا فرض ہوگا ٹھیک ہے مطلب یہ جو وصیت کی گئی جیسے سوال میں ظاہر تھا آپ نے جواب بھی ارشاد فرمایا اب وصیت میں دو چیزیں ایک تو میری طرف سے حج بدل کرا دینا اور دوسرا یہ ہے کہ کسی خاص پرٹیکولر فرد کو نومینیٹ کر دیا کہ اس شخص کو میری طرف سے حج بدل پہ بھیج دینا اب حج کروانے والی بات تو آپ نے بتا دی کہ حج بدل کروایا جائے تو اگر کسی شخص کو نومینیٹ کیا ہے میت نے انتقال کرنے والے نے کہ بھائی اس شخص کو میری طرف سے حج بدل کے لیے بھیجنا تو اب اسی کو بھیجنا ضروری ہوگا یا ورثہ جو ہیں وہ کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں
میت نے جس حوالے سے وصیت کی ہے نا اسی کو فالو کیا جائے گا اگر اس نے خاص معین کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے حج بدل کروانا تو پھر اسی آدمی کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے
ٹھیک ہے اگلا سوال دیجیے جی
کرم پور سے گلزار احمد اتارے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ دارالافتاء کا سلسلہ بہت ہی شاندار ہے اور الحمدللہ ایک سال سے تحریر کرنے کی بھی صورت ہے الحمدللہ تحریر بھی کرتا ہوں اور پچھلے مہینے کی ڈائری الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کھڑے ہو کر وضو کرتے وقت موضوع پر مسا کر سکتے ہیں جو آپ شاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیرا
کھڑے ہو کر وضو کرتے وقت موضوع پہ مسا کرنا اور جی میں تو متاثر ہوا ہوں آپ سے مطلب بہرحال کام تو ہے مفتی صاحب کہتے تو ہیں ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ جی آپ لکھ لیا کریں
آپ کی جو ترغیب ہمارے یہاں سے دلائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ لکھا کریں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب ہوا میں تیر ہم چلا رہے
خالی جا رہی ہوتی
خالی جا رہا ہو ایسا نہیں الحمدللہ بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے ہیں جو ہماری بات کو باقاعدہ سمجھتے ہیں لکھتے ہیں اور اپنے پاس علم دین کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور علم سے محبت انہیں عطا فرمائے
اور مختلف میں نے یہ بھی دیکھا کہ ناظرین دو طرح کے ہمارے بالخصوص اگر میں پرٹیکولر سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کی بات کروں تو اس کے ناظرین کی دو طرح کے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں تو سبھی سلسلے دیکھتے ہیں یا آئیں تو یہ بھی دیکھ لیا دوسرے وہ ہیں جو اہتمام کے ساتھ دارالافتاء اہل سنت دیکھتے ہیں کیونکہ جب سے میں نے کرنا شروع کیا تو پھر مجھے بھی اس کا کچھ نہ کچھ وہ فیڈ بیک ملتا ہے پتہ چلتا ہے کہ لوگ دلچسپی سے دیکھتے ہیں کیونکہ مسائل بتائے جا رہے ہوتے ہیں اور جنہوں نے ابھی سوئچ کیا ہے ابھی مدنی چینل کی اسکرین پہ ہے آپ سے عرض کروں میں کہ دارالافتاء اہل سنت میں کالز تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی 10-15 کالز لے سکے ہیں کچھ 5-10 ٹیکسٹ میسیجز لے سکے ہیں 15 سے 35-40 کے درمیان سوالات کا ریشو رہتا ہے مختلف ڈیوریشن میں تو اب اس میں ہوتا ہے یہ 15 سے 40 ہم نے 40 بھی لے لیے 50 بھی لے لیے لیکن پھر بھی بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ کالز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نہیں لے پاتے اب آپ سوچیں گے اس میں میرا سوال کا ہے تو یقینی طور پر ضروری نہیں آپ کا سوال ہو لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال ہو جو مستقبل میں آپ کو درپیش ہونا ہے اور پھر علم دین تو بہرحال مل ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اہتمام کے ساتھ دیکھا کریں اسے اب سوال کا جواب
اب ان کا جو سوال ہے کہ کھڑے ہو کر یہ وضو کر رہے ہیں اور اس صورت میں موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں یا نہیں تو موزوں پر مسح کرنے میں وہ موزے جو جس کو ہم سوکس نارمل کہتے ہیں اور جوتوں میں اس کو عام یوز میں سردی ہو یا گرمی استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں تو ان موزوں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے. اس پہ مسح کرنے سے وہ وضو مکمل نہیں ہوگا. اس کے لیے وہ موزے درکار ہیں جو ریگزین کے بنے ہوں یا چمڑے کے بنے ہوں, اور عام طور پہ یہ فیضان مدینہ, باب المدینہ اور دیگر مراکز میں بھی مل جاتے ہیں. تو ان موزوں پر اگر مسح کریں گے تو یہ مسح ویلڈ ہوگا, اور اس میں وضو کھڑے ہو کر کریں یا بیٹھ کر کریں اس کا کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے چہرہ دھو لیا, دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھو لیے, سر کا مسح کر لیا, اب پاؤں دھونے کا جب مرحلہ آئے گا تو آپ پاؤں پہ مسح کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے آپ نے با وضو ہو کر مکمل وضو پاؤں دھوئے سمیت مکمل وضو کر کے آپ نے موزوں کو پہنا ہو.
ٹھیک,
پھر جب اگلی دفعہ آپ کو وضو کرنے کی حاجت درپیش ہو تو اس وقت آپ پہنے ہوئے ان چمڑے کے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. مسح کرنے کا مطلب ہے کہ ہاتھ تر کرنے کے بعد پنجوں کی سائٹ, پاؤں کے پنجوں کی سائٹ رکھ کے اس کو یوں اوپر تک لے کر آ جائیں.
ٹھیک,
تو سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا, یعنی انگلیوں تر انگلیوں کے ذریعے مسح کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے مفتی, اس میں ایک سوال کا جو حصہ ہے, کھڑے ہو کے وضو کرنا, تو کھڑے ہو کے وضو کرنا درست ہے؟
کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے, البتہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے, اور تھوڑی سی اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کیا جائے تاکہ وضو کا پانی جو ہے وہ چھینٹے ہمارے اوپر نہ آئیں, کپڑے تر نہ ہوں. تو اس چیز کا یعنی یہ آداب میں شامل ہے, ورنہ کھڑے ہو کر وضو کر لینے سے نارمل جیسے بیسن وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو ان پر وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے. جی,
میرا دارالفتا اہل سنت میں یہ سوال تھا کہ اکثر لوگ جو ہے نا جیب وغیرہ میں نسوار یا پان گٹکا وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ حرام ہوتا ہے, تو اگر یہی حرام چیز مسجد میں لے کر جائیں جیب میں رکھ کے اور اس حالت میں نماز پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟
اچھا جی, دو چیزیں آپ نے پوچھی, ایک تو جیب میں ہوتی ہیں پھر یہ حرام چیزیں, مجھ سے اب دونوں ہی چیزوں کی اب بتا.
ایک چیز تو پوچھیے, دوسری بتائی ہے.
جی دوسری بتائیے.
تو جس میں پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ یہ پان گٹکا حرام ہوتا ہے اور اس کو پھر مسجد میں لے کے جائیں تو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, تو سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پان یا گٹکا یہ حرام نہیں ہے.
ٹھیک,
یہ حرام نہیں ہے, جائز ہے, اگرچہ نقصان دہ ہونے کی صورت میں اس سے بچنا چاہیے, تو یہ ایک الگ صورت ہے لیکن اس کو حرام نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک,
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب مسجد کے اندر لے کے جانا, تو اب اس میں یہ صورت ہے کہ پان پتی والا اگر ہوتا ہے, گٹکے کی جو اسمیل ہے, یہ چونکہ نارمل آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی, یعنی اس کو ہم کہیں گے بدبو ہے یہ.
ٹھیک
ٹھیک, تو ایسی چیز جو بدبودار ہو اس کو مسجد میں لے کے جانا جی, اس کی اجازت نہیں دی جاتی, یہ جائز نہیں ہے. اب یہاں یہ کہ اگر کسی آدمی نے مسجد میں یا گھر میں
جی
اپنی جیب میں پان گٹکے وغیرہ رکھ کے اس نے نماز پڑھی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو نماز ہو جاتی ہے.
ٹھیک,
البتہ مسجد میں بدبودار چیز کو لے کے جانا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ منہ میں پان گٹکا ہوتا ہے اور منہ میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے, یا بعض اوقات نسوار لکھنے کے جو عادی ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہی مسجد کے اندر چلے آتے ہیں.
جی,
اسی طریقے سے مسجد کے اندر بس اوقات الیکٹریشن کام کر رہے ہوتے ہیں اور دیگر ضروری کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو مزدور طبقہ بھی مسجد میں کام کر رہا ہوتا ہے, یہی گٹکے پان یعنی اسمیل والے اور بدبودار چیزیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کو بدبودار چیزوں سے بچانا واجب ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. جی
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, ایک شخص نے قضاء عمری پڑھ رہا ہے, وہ تو 10-15 سال اس نے قضاء عمری کی ہے, نمازیں یعنی کہ قضاء ادا کی ہیں, اب کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں بھی پڑھی گئی, یہ نہیں ہے کہ پورا 10-15 سال وہ کنٹینیو پڑھتا رہا, اب یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے سال کی اس پر نمازیں قضاء تھیں, یہ بھی اندازہ نہیں ہے, تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب؟
یہ چیز تو ایک یعنی حوصلہ افزائی والی ہے کہ ماشاءاللہ پچھلے سالوں کی نمازیں کسی آدمی نے ادا کی ہیں.
جی,
لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا محنت یہ مزید کرنی ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جب سے بالغ ہوئے, یعنی جس شخص کا مسئلہ ہے وہ جب سے بالغ ہوا ہے, نارمل لڑکا جو ہے وہ 12 سال سے 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو سکتا ہے, تو جب سے بالغ ہوا اب ان کی عمر 35 سال ہے 40 سال ہے 50 سال ہے, تو غور کریں کہ کتنے عرصے انہوں نے نمازیں پڑھی اور کتنے عرصے نہیں پڑھی, تو جتنے عرصے کی نمازیں نہیں پڑھی ان سب کا حساب کتاب لگائیں, اور اور ان کی قضاء عمری ادا کریں. اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص 15 سال تک تو قضاء عمری کر چکا ہے
جی،
لیکن اس میں بھی اس کو صحیح طرح کبھی پڑھی ہو کبھی نہیں پڑھی، تو یہ نمازوں کے زاویے حوالے سے نا یہ ظن غالب کرنا ہوگا، یعنی کبھی گمان سوچ بچار کریں اور ایک حساب کتاب بنا لیں.
ٹھیک ہے،
اس کے لیے اگر کوئی رجسٹر بنانا شروع کر دیں گے نا تو پھر اس میں پھر آسانی رہے گی کہ میرے ذمے اتنے سالوں کی نمازیں ہیں یا فجر کی نماز اتنی 100 یا اتنے 1000 فجر میرے ذمے ہیں، ظہر اتنی 100 یا اتنے 1000 میرے ذمے ہیں، تو پھر یہ ٹک مارک کرتے رہیں گے اور یہ ڈائری اپنی پرسنل رکھیں، اس کا لوگوں پہ اظہار بھی نہ کریں، تو اس سے انشاءاللہ کافی آسانی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی، ہم نے کوشش کری کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات شامل سلسلہ کریں اور مفتی صاحب کے ذریعے سے آپ کو جواب بھی پہنچایا جائے. الحمدللہ کسی حد تک اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں، اور کس حد تک ہو پاتے ہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. البتہ مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آج میں ایک چیز محسوس کر رہا تھا کہ میں تو بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور سوال ہی کر رہا ہوتا ہوں، آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہوں، اصل کام تو مفتی صاحب کر رہے ہوتے ہیں کہ جوابات ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں شریعت کی روشنی میں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں اور دیگر نعمتوں میں برکت عطا فرما، بلکہ ہمارے تمام ہی علماء مفتیان اکرام کو ان نعمتوں سے سرفراز بھی فرمایا، زوال نعمت سے بھی محفوظ فرمایا. آپ بھی دعا کرتے رہا کریں، ظاہر سی بات ہے علم کا خزانہ ان کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، تو شکریہ کی کوئی تو صورت ہونی چاہیے. ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس کی ذات سے فائدہ پہنچے اس کے لیے ہم اچھی اچھی دعائیں بھی کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہرحال ایک ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے اور بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے. اس وقت ہمارے جہاں پہ ہم بیٹھ کے سلسلہ کر رہے ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں، اسسٹنٹ کیمرہ مین ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، معاونین ہیں، اس کے ہمارے ای این جی کے اسلام بھائی ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہمارا ای این جی، ساؤنڈ کے اسلام بھائی ہوتے ہیں، ساؤنڈ انجینئر ہوتے ہیں، پھر ہمارا پی سی آر، ایم سی آر، ایڈمن، یعنی بہت ساری ایک ٹیم ہے کہ جو انوالو ہوتی ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو میں اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ انہیں اجر و ثواب بھی ملے گا اچھی اچھی نیتوں پر، ان کی مسائل پر، خلوص پر. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے ز